وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی. ہجر جو ہے یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، سینٹرل پلیس تھی وہاں کی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر اندازی کرتے رہے، اگنور کر دیا انہوں نے ہر نشانی کو. اور وہ کیسی قوم تھی، وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ ہمیں کوئی کانکر نہیں کر سکتا، محفوظ قلعوں میں بند ہیں ہم. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، یعنی جو بھی ان کی ٹیکنالوجی تھی، جو بھی ان کا کلچر تھا، جو بھی ان کی خوشحالی تھی، کوئی چیز انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں کی بستیوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جب گزرنا ہو تو روتے ہوئے گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا. پھر آپ نے سر مبارک پر چادر ڈالی اور بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگے یہاں تک کہ اس وادی سے نکل آئے. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا. یعنی اللہ نے یہ دنیا نافرمانوں کے لیے نہیں بنائی کہ وہ یہاں ہمیشہ من موجی کرتے رہیں، یہ سب کچھ ایک مقصد کے لیے بنا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ انسانوں کو وہ سہولیات فراہم کرنا کہ جن کو پا کر وہ اپنے رب کی عبادت کریں جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا، تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کریں اور پھر شکر ادا کریں اور اپنے رب کے آگے جھکیں. اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، یعنی پھر ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہیں، واپس دنیا سے جائیں گے اور پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ کون کر کے کیا آیا ہے اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیں. یعنی جو نافرمان لوگ ہیں ان سے بحث کرنے، جھگڑنے اور ان کے ساتھ زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جواب میں، ان کی نادانیوں کے اور ان کی خرابیوں کے جواب میں آپ درگزر سے کام لیں. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو سات ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں. یعنی آپ صرف یہ نہ دیکھیے کہ کون لوگ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس نعمت سے نوازا ہے. اور وہ خاص طور پر سات دہرائی جانے والی آیات سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی جتنی بھی چیزیں وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، سونا، چاندی، ہر مال، ہر قسم کا مال و دولت، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کتاب کے مقابلے میں ہیچ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس میں، ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. لوگ اپنے لیے جو کچھ بھی سمیٹ رہے ہیں، ان سب سے زیادہ قیمتی دولت یہ قرآن مجید ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. یہ براہ راست انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور باقی چیزیں اپنے خالق سے غافل کرتی ہیں. دنیا کی دولت جتنی انسان کے پاس آتی جاتی ہے، اتنی اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، اللہ یہ کہ واقعی تقویٰ ہو انسان کے اندر، تو وہ اس دولت کو پھر صرف اپنی عیش و عشرت پر نہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی بھلائی میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت میں خرچ کرتا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ ان سارے دکھوں کے مقابلے میں صرف یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن جیسی دولت دے دی. تو اسی طرح ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ زندگی میں اگر کچھ محرومیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوں اور وہ نہیں ہیں، تو بھی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس پر غم کیا جائے یا جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو اذیت دیتا رہے اور دکھ میں اور غم میں اور تکلیف میں مبتلا رہے اور حسرتیں اس کے دل میں ہوں کہ میرے پاس فلاں چیز کیوں نہیں، اگر اس کے پاس قرآن مجید کی دولت ہے. کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت. اور جہاں کہیں انسان کو کسی محرومی کا احساس ہو تو فوراً سوچ لے کہ میرے پاس ہے کیا, کیونکہ جس انسان کے اندر سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میرے پاس ہے, ایک دولت ہے میرے پاس, تو وہ ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے. اور یہی چیز انسان کو حوصلہ دیتی کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. ورنہ دنیا کی دولت تو جتنی بھی ہو اس کا حال یہ ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو اگر ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا, اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی اور ہماری مرضی کے مطابق وہ مطلوبہ دنیا نہیں ملتی تو اس پہ غم کرنے کی ضرورت نہیں, انسان اللہ کی کتاب کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. تم اس متاعِ دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. یعنی اگر کبھی یہ خیال بھی آئے کہ تم دنیا کے معاملے میں ان سے پیچھے ہو تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ جو کچھ جو دولت آپ کو ملی ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ کہ یہ مانتے کیوں نہیں, انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو. یعنی قرآن کے بعد وہ لوگ قیمتی ہیں جو ایمان والے ہیں یا جن کی زندگی میں ایک مقصد ہے, جو اس کتاب سے محبت رکھتے ہیں, جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو آپ ان کے لیے بحیثیت لیڈر کے آپ ان کے لیے نرمی اختیار کیجئے, ان پر شفقت کیجئے, ان کے ساتھ خیر خواہی برتیے. اور یہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ واقعی آپ اہل ایمان کے لیے بہت ہی نرم دل تھے. باقی لوگ تو اپنی جگہ, حتیٰ کہ اگر کوئی ایک معمولی عورت بھی جو ناسمجھ ہو وہ بھی آپ سے کوئی بات کرتی تو اس کی بات بھی بہت توجہ سے سنتے تھے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے, انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے ایک کام ہے, یعنی مجھے آپ سے ایک کام ہے. تو آپ نے فرمایا, اے ام فلاں, تم جس گلی میں چاہتی ہو ٹھہر جاؤ, میں تمہارا کام کر دوں گا. آپ نے ایک راستے میں اس عورت سے بات کی یہاں تک کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی, یعنی جو اس نے کہنا تھا اس نے کہہ دیا. اور نہ ماننے والوں کو کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اشارہ ہے تورات کی طرف کہ اہل کتاب نے اس کے بعض حصے کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا. تو قسم ہے تیرے رب کی, ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہل نہ سکیں گے, ہٹ نہ سکیں گے, یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اسے صرف کیا, اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا. تو آج ہمیں بھی اس آیت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ قرآن کو پورے طور پر ماننا چاہیے, نہیں کہ جو مرضی کی باتیں وہ تو لے لیں اور جو نہیں ان کو چھوڑ دیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے بلند آواز سے کہہ دیجئے, اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجئے. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں, یعنی ان کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دیجئے, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دے دیتے ہیں, کسی اور کو بھی معبود سمجھتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا, ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. یعنی جو آپ کے خلاف بلا وجہ کے جھوٹے الزامات یہ لوگ لگا رہے ہیں تو اس پر پریشان نہ ہو. اس کا علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جس کا آنا یقینی ہے, یعنی موت کا وقت. سورة النحل, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ, اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ, پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. کس فیصلے کی بات ہے یہاں؟ ہجرت کی طرف اشارہ ہے. اور پیغمبر جب ایک جگہ سے ایک شہر سے ہجرت کر جاتا ہے تو پھر پیچھے والوں کی شامت آ جاتی ہے. اہل مکہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا, تم پہ عذاب آئے گا, تو اچھا لے آؤ, دھمکی دیتے تھے لے آؤ وہ عذاب. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب فیصلہ ہو چکا ہے, ہجرت کے بعد جلدی تمہاری خبر لی جائے گی, اب جلدی نہ کرو. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے, یعنی نبوت کو وحی کو اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو, خبردار کر دو, انہو لا الہ الا انا فتقون, کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں لہذا تم مجھ سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. تعالی عما یشرکون, وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین, اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا آغاز ایک بالکل باریک چھوٹی چیز سے کیا کہ جو نیکڈ آئے کو نظر بھی نہیں آتی, لیکن وہی انسان جب اللہ کی خاص رحمت اور اس کے دیے ہوئے رزق پر پل کر ایک مکمل انسان بنا اور پھر دنیا میں آ کر جب بولنے کے سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو حیرت کی بات ہے کہ اس نے زبان اللہ کے خلاف کھولی, اپنے خالق کے خلاف جس نے اس کو پیدا کیا, جس نے رزق دیا, جس نے اس کی ساری ضروریات پوری کی, وہ اسی کے بارے میں باتیں بنانے لگا اور اس کے ساتھ اوروں کو خدا بنانے لگا. اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے لیے جو اس نے نعمتیں پیدا کی ہیں خاص طور پر ان کا ذکر فرماتے ہیں. والانعام خلقها, اور مویشی جانوروں کو اس نے پیدا کیا. کس لیے؟ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون, ان میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے, خوراک بھی ہے, اور اس طرح کے طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے, خوبصورتی ہے, بیوٹیفل سین, جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو, یعنی اکٹھے جب وہ نکلتے ہیں اور گراسی لینڈز پر وہ اکٹھے چر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھنے والا منظر ہوتا ہے, اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اور وہ جانور پیٹ بھر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور خوشی خوشی وہ آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے مالک کی بات مان رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سین ہوتا ہے. یہ افسوس یہ کہ اب انسانوں نے یہ سین دیکھنے چھوڑ دیے, صرف مصنوعی زندگی کے اندر ہی گم ہو کے رہ گئے. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے, خاص طور پر ہلی ایریاز میں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے, اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو, وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں, یعنی پیدا کر چکا ہے یا آئندہ پیدا کرے گا. اور اگر سواریوں کے کانٹیکسٹ میں تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں تو سواری کے لیے گھوڑے گدھے ہی تھے, لیکن آج انسان نے جو ترقی کی اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اس طرح مولڈ کیا, مثلا لوہا اللہ نے بنایا اور اس سے اس نے جہاز بنائے, ریل گاڑیاں بنائی اور بہت سی طرح طرح کی گاڑیاں کاریں, فرمایا کہ ایسی اور بھی چیزیں آئیں گی کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں, اور ہر دور کا انسان اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ, اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ, وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی یہ چیزیں صرف کھانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس لیے بھی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگایا جائے اور اللہ کی پہچان بھی پیدا ہو. اور دن رات ہم اس طرح کی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر ہم صرف ان کو کھانے کا ہی شوق رکھتے ہیں, اس سے کچھ اور نہیں حاصل کرتے. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک چارہ جانور بھی کھاتا ہے اور کوئی غور و فکر نہیں کرتا, اور ہم انسان بھی کچھ چیزیں کھا رہے ہیں ایک اور غور و فکر کسی قسم کا نہیں کر رہے, تو پھر ہم نے اور ان میں کیا فرق رہ گیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں, یعنی ایک ڈسپلن میں ہیں, تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں, یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس میں رنگ بہت ہیں, ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر تازہ گوشت لے کر کھاؤ, مچھلیاں وغیرہ, سی فوڈ, اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو, پرلز وغیرہ. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کو فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اب دیکھیے کہ پانی میں ایک سوئی ڈالے تو وہ گر جاتی ہے, نیچے بیٹھ جاتی جا کے, اور کس طرح اتنے ہیوج کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ پانی کی سطح پر تیر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی کس قدر رحمت ہے بندوں کے لیے کہ اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی ہے اور انسان کی مختلف جگہوں پر جا کر رزق کے نئے نئے وسائل کو تلاش کرنے کا موقع بھی. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے, یعنی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے انسانوں کے نکلنے کے راستے, تاکہ تم راہ پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی, یعنی ساری زمین بالکل ایک جیسی فلیٹ نہیں ہے بلکہ ہر خطے کے کچھ لینڈ مارکس ہیں, کچھ ایسے سائنز ہیں کہ جس سے انسان پہچان جاتا ہے کہ میں کون سے علاقے میں ہوں. وعلامات, اور علامات, وبالنجم ہم یہتدون, اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں, یعنی دن کے وقت اور نشانیاں نظر آتی ہیں اور رات کے وقت گھپ اندھیرے میں ستاروں سے انسان اپنی ڈائریکشنز معلوم کرتا ہے, خصوصاً سمندر میں جب ہو. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے, یعنی ان کے جو معبود سو کال, کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں. افلا تذکرون, کیا تم ہوش میں نہیں آتے, تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ تو صرف موٹی موٹی چند چیزیں جو تم ہر روز دیکھتے ہو وہ تمہیں دکھائی جا رہی ہیں. ایک تو نا انسان دیکھتا ہے اور پھر ایک اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں پر غور کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر غور و فکر کرتے. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک پرندہ بھی اڑتا تو آپ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی سبق ہمیں نکال کے بتاتے. ہر چیز میں غور و فکر کرتے. ان اللہ لغفور الرحیم, حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو, اعلان کرتے ہو. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں, وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں نہ کہ زندہ, اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ان معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو کبھی زندہ تھے پھر مر گئے تو لوگوں نے ان سے اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کر دی ان کے آگے, اور ان سے دعائیں کرنے لگے, حتیٰ کہ بعض لوگ ان کے آگے سجدے بھی کرنے لگے, ان کی قبروں پہ سجدے کرنے لگے. تو فرمایا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, وہ کس چیز کے مالک ہیں, تم ان کے آگے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو, ان سے کیوں باتیں کرتے ہو, ان سے کیوں مانگتے ہو, ان کو تو اپنا بھی مستقبل نہیں پتا, تمہارا کیا بنائیں گے. الہکم الہ واحد, تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے, ایک جس نے پیدا کیا, جو رزق دیتا ہے, جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جس کے پاس جا کر اپنی ساری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے، کیونکہ انسان کے قدم میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے دے، جن کی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے. اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے بھی پسند نہیں. تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو بندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے. بندوں کے سامنے تو انسان مال و دولت اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کی بات نہ مان کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی علم ہے یا جو بھی حکمت ہے انسان کی اس کے مقابلے میں کتنی کا عقل ہے، کیا سمجھ ہے، کیا علم ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کو ایک طرف چھوڑ کے اپنی عقل کی باتیں شروع کر دے یا انسانوں کی باتیں کوٹ کرے تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کمپیرزن ہی نہیں. اب ایک طرف اگر کسی کو قرآن کی آیت بتائی جا رہی ہو، دوسری طرف وہ کہے نہیں میرے خیال میں تو یوں ہونا چاہیے، ابھی آپ کا خیال کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور ہمارا علم کیا ہے؟ ہم تو اپنے ماضی کو بھی بھول چکے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے. اپنا نہیں پتا تو ساری دنیا کے احوال کا کہاں پتا؟ تو جس کا علم محدود ہے اس کی بات کیا معنی رکھتی؟ تو جب انسان اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، بطر الحق کرتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں جو اس کے مقابلے میں اکڑے یا اپنی باتیں کریں یا اپنی روش پر جمے رہیں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، پرانے قصے کہانیاں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں جہالت کی بنا پر یہ گمراہ کر رہے ہیں. یہاں یہ بات یاد رہے کہ انسان کو جس چیز کا علم نہ ہو وہ دوسرے کو نہ بتائے، کیونکہ اگر وہ شخص اس جہالت کی بنا پر بتائی ہوئی بات پہ چلے گا تو وہ جو بھٹکے گا اس کی ذمہ داری بھی بتانے والے پہ پڑے گی. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے لیکن جب عذاب آیا تو کہیں بھاگ کر بھی نہ جا سکے. پھر قیامت کے دن اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑے کیا کرتے تھے. قال الذین اوت العلم ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین، جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی یکا یک موت کا فرشتہ ان کو آ کے پکڑ لیتا ہے، تو وہ سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے، یعنی اس وقت بالکل مسکین بن جاتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں. ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. تو یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ انسان دنیا میں اپنی آزادی کو انجوائے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بولنے کی بھی آزادی ہے، جس کو جو جی چاہے کہہ دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، تو خوب اپنی آزادی انجوائے کر رہا ہے. لیکن یہ زیادہ دن کے لیے نہیں ہے آزادی، انسان اسی حال میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ اچانک موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہی جیسے کوئی پولیس مین ہو، رنگے ہاتھوں پکڑ لے کسی مجرم کو. تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اچانک آ کے ایسے گرفتار کرتے ہیں کہ ان کی جان نکال کے ہی چھوڑتے ہیں, اور اس کے لیے وہ آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور جان ان کی بچ رہی ہوتی ہے اور ادھر ادھر دوڑ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ہر چیز نکال کے لے جاتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ان سے بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم سب کر کیوں رہے تھے ایسے. وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے تھے, ان سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے, جیسے کسی مجرم کو کوئی پکڑے اور پوچھے کہ تم یہ غلط کام کیوں کر رہے تھے, اور وہ صاف مکرجے اور انکار کرے کہ میں تو نہیں کر رہا تھا. تو جو لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں, یہ جھوٹ کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ مرتے وقت اور مرنے کے بعد بھی جھوٹ سے مدد لینے کی کوشش کریں گے, لیکن اس وقت ان کی آزادی ختم ہو چکی ہوگی. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, دوسری طرف جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے نازل کی, قَالُوا خَيْرًا, تو جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے, یعنی اللہ نے قرآن کی شکل میں جو اتارا ہے بہت ہی اچھا ہے. اس طرح نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے, یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو یہ جواب دیں کہ اللہ نے جو اتارا ہے سچ اتارا ہے, اچھا ہے, ہماری بھلائی ہے اس میں, تو ان کو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرتا ہے, ان کے لیے خیر و بھلائی نیکی کے مزید مواقع ان کو دیتا ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اور البتہ آخرت کا گھر تو بہتر ہے ہی. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اور البتہ کتنا اچھا گھر ہے متقی لوگوں کا, اللہ سے ڈرنے والوں کا. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا, ہمیشہ کی جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ ہے جنت کی تعریف. جو لوگ اس دنیا میں اپنے اوپر روک لگا لیتے ہیں, ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں, کل جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی مرضی کے مطابق, خوشی کے مطابق رہنے کا موقع جنت کی صورت میں عطا کریں گے. وہاں ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہوگی. لہم فیہا ما یشاؤن, اب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کتنی بھی کوشش کرے, کتنا بڑے سے بڑا انسان بھی کیوں نہ ہو, ہر چیز اپنی مرضی نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ اگر اس کی بہت زیادہ بھی اتھارٹی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, مثلا فوڈ کے معاملے میں ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں, ہیلتھ کے معاملے میں اور بہت سی چیزوں کے معاملے میں طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں زندگی میں, انسان اپنی ہر خواہش پوری کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے مگر میرے ارمان کم نکلے, یعنی انسان کتنی بھی خواہشیں پوری کرے وہ پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں, وہ صرف آخرت میں ہی ہوں گی. کذالک یجزی اللہ المتقین, اسی طرح اللہ متقی لوگوں کو جزا دیتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی جان نکالنے آتے ہیں تقوی والوں کی, یقولون السلام علیکم, تو السلام علیکم کہہ کے ان کی جان لیتے ہیں, یعنی ان پر سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں, اور پھر خوشخبری دیتے ہیں, ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, اور جنت میں داخل ہو جاؤ بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے, یعنی جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک, اب یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں, پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار انہیں دامنگیر ہو گئیں, اور وہی چیز ان پر مسلط ہو گئی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے, یعنی اللہ کا عذاب.